وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر تازہ کشیدگی کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تناظر میں سفارتی رابطے شروع ہو گئے ہیں. آگے چل کر ہم طالبان کا قندوز پر نیا حملہ اور آخر میں امریکی انتخابات پر بات کریں گے. اور ہمارا جو پہلا موضوع ہے اس پر ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ شوکت حسین. ان کے ساتھ ہوں گے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار ونود شرما, اور آگے چل کر ہم سنیں گے روہیل ڈار کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں واشنگٹن میں صدر ہیں. لیکن آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بارہ مولہ کی خبر کے ساتھ, جہاں انڈین بارڈر سیکیورٹی کے ایک ٹروپر ہلاک ہو گئے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک مرتبہ پھر گولیوں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ ہوا ہے, اور طرفین نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کے الزام لگایا ہے. پیر کو بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع کے شاہپور, کرشنا گھاٹی, منڈی اور سبزیاں کے علاقوں میں بھارتی فوج کے ٹھکانوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں اور 80 اور 120 ملی میٹر مارٹر بموں سے ہدف بنایا. عہدیداروں کے مطابق پاکستانی فائرنگ اور شیلنگ سے اگرچہ بھارتی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, دو شہریوں کے معمولی چوٹیں آئیں. انہوں نے مزید کہا کہ 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کے بعد پاکستانی فوج نے 10 مرتبہ نومبر 2003 کو طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ کہ ماضی ہی کی طرح پیر کو بھی فائرنگ اور شیلنگ کا اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے جواب دے دیا گیا جن کا استعمال پاکستانی فوج نے کیا. لیکن ادھر اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ فائرنگ کا آغاز بھارتی فوج کی طرف سے ہوا اور پاکستانی فوج نے اس کا مناسب جواب دے دیا. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے افتخار آباد اور نیزا پیر سیکٹروں میں بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کے بعد کیلر کے علاقے میں بھی پاکستانی چوکیوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی, لیکن پاکستانی فوج نے بھارتی فائرنگ کا دندان شکن جواب دے دیا. ISPR کے بیان میں کہا گیا, پاکستانی فوج نیزا پیر میں مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے سے شروع کی گئی بلا اشتعال فائرنگ کا مناسب جواب دے رہی ہے. پیر کو طرفین کے درمیان فائرنگ اور شیلنگ کے بیچ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا یہ بیان سامنے آ گیا کہ سرحدوں پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا ہے. دریاسنا بھارتی کشمیر کے شمال مغربی شہر بارہمولہ میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے بھارتی فوج اور نیم فوجی سرحدی حفاظتی دستے BSF کے ملحقہ کیمپوں پر کیے گئے حملے میں BSF کا ایک سپاہی ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ہے, جبکہ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے سے بحفاظت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے.
جی, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دونوں مہمان لائن پر ہیں. کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین ہیں, جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ونود شرما نے. آپ لوگ بھی اگر ان دو حضرات سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 تو ہم ابتدا کرتے ہیں کشمیر سے. اور ڈاکٹر شیخ, آپ ہمیں بتائیں کہ صورتحال تو خاصی گھمبیر ہے, لیکن آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے کہ کیا اس وقت جو شورش ہے یہ مقامی سطح پر ہے یا اس میں پاکستان کا ہاتھ نظر آتا ہے؟
اصل میں شورش جو ہے وہ تو مقامی سطح پر ہی شروع ہوئی, اور پچھلے 85 دن سے مسلسل چلی آ رہی, اور یہ شورش جو شروع ہوئی یہ برہان وانی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی.
جی جی.
اور برہان وانی 1990 والے ملٹنٹ میں سے نہیں تھے جو پاکستان سے ٹرین ہو کے آئے تھے, بلکہ ایک نئی انسرجنسی یہاں شروع ہوئی تھی جہاں مقامی نوجوانوں کا عمل دخل اس میں زیادہ تھا, اور یہ پبلکلی اپنے کو فیس بک اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے تھرو پبلکلی اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں یہاں جو نوجوان نسل ہے خاصی اسے متاثر تھی, اور اس متاثر ہونے کا ریفلیکشن یا اندازہ اس وقت ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے. اور 85واں دن ہے آج تک کشمیر میں دکانیں دفتر سکون سب بند ہیں, اور ان کی شہادت پر یہ سب پورا کشمیر افراتفری میں.
یہ بتائیے ڈاکٹر شیخ, یہ بتائیے کہ جو بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اڑی میں, اس کی تحقیقات کے نتیجے میں کیا پتہ چلا ہے؟ کیا نظر آتا ہے کہ یہاں یہ لوکل لوگ تھے جنہوں نے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا, یا پاکستان کا کوئی ہاتھ؟
جی, اڑی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ہم لوگ جو کشمیری ہیں نا وہ بھی نہیں جا پاتے جب تک ایک وہاں کی مقامی انتظامیہ سے اجازت نامہ حاصل نہ ہو. اب ویسے علاقے میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا, کیونکہ وہاں اگر کوئی مہمان بھی جائے, کسی شادی پر بھی جائے, تو جب تک ایک پرمیشن نہ مل جائے تب تک وہاں اس ایریا میں جایا نہیں جا سکتا.
اچھا اچھا.
بظاہر تو لگتا یہی ہے کیونکہ اسے کمانڈر جو ہٹائے گئے ہیں کہ کچھ لیپسز خود آرمی کی رہے ہیں جس کی بنا پر یہ واقعہ ہوا ہے.
اچھا.
اب یا کس نے ہے کہ یہ ہم سری نگر سے اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے.
اچھا, ہم چلتے ہیں نئی دہلی جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ونود شرما نے ہمیں جوائن کیا ہے. شرما صاحب, آپ ہمیں بتائیں آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کشمیر کی شورش ہندوستان کی نظر میں مقامی ہے یا پاکستان اس کو ہوا دے رہا ہے؟ خاص طور پہ اڑی کے حوالے سے بھارت نے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں پاکستان کو, اس میں کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیے میری بات سمجھیے, یہ مدعا کیا ہے آج کے دن, ہم کس سبجیکٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم جو ایل او سی پہ یا بارڈرز پہ جو ٹینشنز چل رہی ہیں, جو فائرنگ کا ایکسچینج ہو رہا ہے, بھارت کا کلیم ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس انہوں نے کیے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں؟
جی.
اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں بھارت سے بول رہا ہوں اور وہ کشمیر سے بول رہا ہے, تو یہ وائس آف امریکہ کی آفیشیل پوزیشن ہے؟
ہم پاکستان,
نہیں نہیں نہیں, دس از نو, پلیز لسن ٹو می کیئرفلی, آپ میرے دھیان سے سنیے میری بات. جو صاحب سری نگر سے بول رہے ہیں وہ اور میں ایک ہی ملک کے سٹیزن ہیں.
جی جی جی, بالکل
میں یہ مانتا ہوں. اور آپ نے جو بھومیکا باندھی, جو آپ نے پریمبل دیا اس ڈسکشن کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یک طرفہ تھا. آپ اس کو واپس لیں ورنہ میں اس ڈسکشن میں نہیں آؤں گا. دیکھیے میری بات سمجھنے کی کوشش کی, یہ ایک ڈسپیوٹ ہے, اس کا بھی ریزولوشن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ ڈسپیوٹ ہے, اس پر کوئی ریزولوشن نہیں ہوا.
جی, فرق یہ ہے کہ جی جی جی,
یہ آفیشیل امریکن پوزیشن ہے.
جی نہیں, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک تنازع ہے.
کشمیر سے وہ بول رہے ہیں اور میں انڈیا سے بول رہا ہوں.
جی جی, وہ بھارتی کشمیر سے بول رہے ہیں, یہ تو کافی واضح ہے.
آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا شروع میں, یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھارتی کشمیر سے بول رہا ہے.
اچھا جی.
اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں جو دوسرے صاحب ہیں جو کشمیر یونیورسٹی سے, میں گیا تھا کشمیر, اور کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان سے میں نے بات چیت کی, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں ہم لوگ ایک پوزیشن نہ لیں. ایک بڑا الجھاؤ مسئلہ ہے آج کے دن دونوں ملکوں کے سامنے, بھارت پاکستان اور کشمیر کے سامنے ایک ہی آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم امن کیسے بحال کریں کشمیر میں, بھارت کی طرف جو کشمیر ہے اس میں امن کیسے بحال کریں, وہاں پر جو گھاؤ لگے ہیں, وہاں پر جو وونڈز ہیں, ان پہ کیسے مرہم لگائیں, اور دوسرا بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں جو آج کے دن اتنی بھاری تشدد چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں, اس کو کیسے کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ہم جنگ کی طرف نہ بڑھیں. دیکھیے, کوئی بھی جو تنظیم ہے, جو ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے, وہ چاہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک لڑائی ہو, جس سے کہ جو لوگ ووٹ ڈال کے تنظیمیں الیکٹ کرتی ہیں, نظام بناتی ہیں, وہ ہار جائیں. کیونکہ گن کے تھرو کوئی بھی ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ہے. ہم نے چار لڑائیاں لڑی ہیں بھارت اور پاکستان میں, اور آخر کار ہم نے بات چیت کی.
جی آپ نے جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دیا, بھارت کی پوزیشن کیا ہے؟
کیونکہ میں نے آپ نے جو سوال پوچھا وہ اس لیے میں تھوڑا سا ناراض ہوں, برا مت مانیے گا, کہ آپ نے کہا کہ کشمیر سے پروفیسر صاحبان بول رہے ہیں اور ایک انڈیا سے.
جی بھارتی کشمیر سے بول رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس
کا کبھی جس کو آپ آزاد کشمیر بولتے ہیں, جس کو ہم یو نو پاکستان آکوپائڈ کشمیر بولتے ہیں, اور آپ لوگ انڈیا ہیلڈ کشمیر ہمارے کشمیر کو بولتے ہیں. دیکھیے ہم اس میں اس نومن کلیچر میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں ایک اوپن مائنڈیڈ صحافی ہوں, اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایکسیسو یوز آف فورس کشمیر میں ہماری طرف ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
جی
میں اس بات کو مانتا ہوں.
جی
اور مجھے درد ہے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جن کو درد ہے, ان کے درد میں شریک ہوں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس ڈسکشن ہو, تو جب آپ کا پریمبل بنتا ہے آپ کے پروگرام کے لیے, اوپننگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو انٹرو بولتے ہیں جرنلزم میں, اس کو ذرا دھیان سے پڑھا کیجیے.
آپ سے جو سوال کیا گیا ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو
جی
سوال یہ ہے کہ اڑی کے حوالے سے جو تحقیقات بھارت نے کی ہیں اور غالباً کوئی ثبوت انہوں نے پاکستان کو دیا ہے, اس میں کیا ہے؟
مجھے نہیں پتا وہ ثبوت کیا ہے. وہ دو سرکاروں کے بیچ میں ہے. میں ایک اپنا سا صحافی ہوں, لیکن آج کے دن رشین فیڈریشن نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس کے چلتے انہوں نے یہ بولا ہے. وہی رشین فیڈریشن جنہوں نے اپنے ٹروپس پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے بھیجے تھے پہلی بار, انہوں نے کہا ہے کہ جو اری میں اس کیمپ پہ آرمی کیمپ پہ اٹیک ہوا ہے وہ پاکستان کی طرف سے لوگ آئے تھے.
اچھا
میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ انفارمیشن تو ہے نہیں, اور نہ آپ کے پاس ہے.
جی جی
ہم پہ ہمارے پاس تو دونوں سائڈ کے کلیمز ہیں.
جی جی
جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, پاکستان کے کلیم ہے اور ہندوستان کے کلیم ہے, اور میں کسی دونوں میں سے کلیم کو خارج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں.
بالکل ٹھیک ہے.
لیکن
جی جی
لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہی ہے آپ کو, کہ جو سری نگر میں اور کشمیر میں ہوا وہ بھارت کا جو لوک تنتر ہے, بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے, اور اتنا لمبا کرفیو, اس کے بارے میں تبصرے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں مسلسل. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر کی ویدنا میں, کہ کشمیر کی اس ٹریجڈی میں ہندوستان اور ان کے جو فیلو انڈینز ہیں وہ شریک نہیں ہیں. میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں کشمیر, میں اس ہاسپٹل میں بھی گیا تھا جہاں پر انجرڈ لوگ
جی. ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موقع پہ؟ جی کہیے.
اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو زخم ہیں یہ کسی ایشو کی بنا پر ہے. جو مسئلہ کشمیر آج تک حل نہیں کیا گیا, اور یہ اس کے نتائج ہیں جو زخم ہیں. اب زخموں پر آپ مرہم رکھ لیجیے اور اس ایشو کی طرف کبھی نہ آئیے, تو پھر دو سال بعد پھر یہی سچویشن ہو جائے گی. اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب یہاں آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت سبھی ہمدرد بن کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ مسئلہ حل کریں گے. کچھ سال ہو جاتے ہیں پھر امن ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اصل قصہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان اگر اس مسئلے کی بنیادی وجہ کو ایڈریس کریں, کشمیر جو بٹا ہوا ہے اور کشمیر جو تکلیفوں میں مبتلا ہے 60 سال سے, اس مسئلے کو حل کریں, تو شاید بار بار ہمیں یہ 2010 2008 2016 ہر وقت یہ مصیبت دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور پھر یہاں جب اپرائزنگ ہوتی ہے تو اس کو ہندوستان پاکستان کی لڑائی کا نام دیا جاتا ہے, جبکہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایک حق کے لیے لڑ رہے ہیں, مسلسل لڑ رہے ہیں. اس چیز کو ڈینائی کیا جاتا ہے, اور اس چیز کو ڈینائی کر کے ہندوستان اور پاکستان کا ایسے زمین کا جو جھگڑا ہے وہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو مقامی طور پر ہمیں گاؤں لگے ہیں, فلیٹ لگے ہیں, ہمیں اس پر افسوس ہے. یہ افسوس وغیرہ ہم تو سنتے آئے ہیں بہت, لیکن یہ افسوس وغیرہ سے بہتر یہ ہے کہ اس ایشو کی طرف ہندوستان کے جو دانشور ہیں ہندوستانی حکومت پر یہ پریشر ڈالیں کہ جو اصلی ایشو ہے کشمیریوں میں ایک سینس ڈپرائیویشن ہے, کشمیریوں میں ایک احساس ہے کہ ان کا ایک مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اس کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ ہمارے ذاتوں پر ساتھ ہمدردی.
جی شیخ صاحب ہمیں عنقریب جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار, وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بھی اس وقت غور کر رہا ہے اس معاملے پر. ظاہر ہے کشمیر سب سے زیادہ متنازع معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ. اس سلسلے میں ہم ایک رپورٹ بھی سنیں گے, لیکن ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے. علی نواز نے کال کیا ہے سندھ سے, مرید خان نے میاں والی سے, محمد شفیع نے چترال سے اور محمد شفا نے چترال سے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شیخ شوکت حسین جو بھارتی کشمیر سے ہیں, ان کے ساتھ نئی دہلی سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ونود شرما. اور کالرز کی طرف جاتے ہیں اور چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. شرما صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ شخصیت ہیں جن کو امریکہ جو ہے 6 مہینے کی وزٹ ویزا نہیں دیتا تھا, پہلی بات. ابھی وہی مودی صاحب کے ساتھ جو ہے امریکہ کے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں. اگر مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں نے ہاسپٹل میں دے گیا ہوں جو کچھ آپ نے دیکھا, کیونکہ صحافت ایک ایسا چیز ہے جو حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ 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 شکریہ.
یا صحیح, بہت شکریہ.
میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, دعوت خیر سے یاد کر رہا ہوں. آمنے سامنے جب فوجیں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو گول گپے تو نہیں کھلائیں گے جناب. اقوام متحدہ کس مرض کی دوا ہے؟ 70 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 7 لاکھ انڈین فوج کشمیری وہاں پر ظلم کر رہی ہے. شرما صاحب سے گزارش ہے کہ بھگوان کے واسطے جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اتنی قلم دی ہے اور جو قلم کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہندوستان کشمیریوں کو آزاد کرے. مودی صاحب ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ 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 آپ کے کال کرنے کا. اور ایک اور کالر ہیں چترال سے, محمد شفا.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی کہیے.
محمد شفا بول رہا ہوں گھروز چترال سے.
جی کہیے.
میرا عرض یہ ہے, آپ کا زبردست نشریاتی ادارہ ہے, بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آپ کے کچھ جو نمائندے ہیں, کچھ جو خاص کر دیوا ریڈیو کے, دیوا ریڈیو میں یہ بنیری صاحب اور بہروز خان ہاتھ دھو کے پاکستان کے پیچھے لگے ہیں.
جی جی شکریہ.
شکریہ شکریہ مت کہنا, یہ آپ کے پالیسی کے خلاف بات جاتے ہیں تو آپ شکریہ
نہیں. لیکن وہ ایک اور سروس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے روہیل ڈار نے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, یہاں امریکہ میں ہیں. اور ڈار صاحب آپ کو خوش آمدید. روہیل ڈار
جی جی السلام علیکم. بہت شکریہ جی.
تو ہم نے یہ سنا ہے کہ باوجود اس کے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان زبردست کشیدگی ہے, لیکن سفارتی حلقوں کی جانب سے ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے ہمارے ایکسپرٹس کو اور سننے والوں کو کہ کیا کیا جا رہا ہے پس پشت.
دیکھیے یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے جو اصل مسائل ہیں, جو اس علاقے کی غربت ہے, ہمارے لوگوں کی ترقی کے معاملات ہیں, ان پہ توجہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹی ہے دونوں ممالک میں, لوگوں نے اس کا احساس کیا ہے اور کچھ رابطے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ رابطوں کے ذریعے حالات کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی.
ہمیں کوئی ٹھوس اس وقت معلومات نہیں مل رہی ہیں, لیکن سرتاج عزیز صاحب کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ پس پشت کچھ رابطے ہوئے ہیں. اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا کوئی ملاقاتیں متوقع ہیں؟
دیکھیں, ایک جو ملاقات جو ہوئی ہے, دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان میں رابطہ ہوا ہے, اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایک ہائی لیول کی بجائے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو, بلکہ آن ٹیبل ڈپلومیسی, جس سے لوگوں میں کانفیڈنس بلڈنگ کے میجر زیادہ بہتر طور پر سامنے آ سکے.
اور یہ بتائیے ڈار صاحب, کیونکہ ہمارے ساتھ شیخ شوکت حسین ہیں, کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے, ظاہر ہے 70 سال سے چل رہا ہے, اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہونی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ کوئی پہل ہونی چاہیے. کیا آگے چل کر ایسا بھی ہوگا؟
دیکھیے, کشمیر کے جو معاملات ہیں, یہ ان کو حل کیے بغیر دونوں ممالک اپنے عوام کے مسائل پہ توجہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں طرف اس بات کا ادراک ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا پڑے گا. پاکستان کا بہت واضح موقف ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل قوم متحدہ میں جو اقتباس رائے کی جو قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد ہے, جبکہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس جو اقوام عالم کی جو رائے ہے اس سے پس پشت رکھتے ہوئے کوئی نیا سولوشن نکالا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ وائبل چیز ہے. ہمیں بہرحال ٹیبل پہ آنا پڑے گا, اور جب ہم میز پہ آئیں گے تو سب سے جو کینڈیڈیٹ جو تجویز سامنے ہے وہ یونو کی ریزولوشن ہیں, جس کی عمل درآمد نکلنے کرنے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا.
ونود شرما, آپ بتائیے, کیونکہ بھارت نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے, یہ موقف کیوں کر اختیار کیا گیا ہے آپ کے ملک کی طرف سے؟
آپ اپنی امیڈیٹ کنٹمپرری ہسٹری کی طرف دیکھیے, ہماری بھی وہی ہسٹری. جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت کیا بات چیت ہو رہی تھی, کیا پیراڈائم شفٹ تھا, کیا تھا؟ یہ تھا فرام نیو بارڈرز ٹو نو بارڈرز. دیکھیے, ایسا ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کسی ٹریٹی یا کسی پیکٹ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ نیشنل پریسٹیج اور نیشنل آنر کے ساتھ جڑ گیا ہے مسئلہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشنز بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک زندگی ملے جو کہ خوشنما زندگی ہو. کشمیر میں قومیں بڑی ہوئی ہیں تشدد دیکھتی ہوئی, اور اس کا استعمال اگر کوئی ایک کنٹینڈنگ پارٹی رائیول پارٹی کرے تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہماری پرائرٹی نمبر ون, جس کو کہتے ہیں سب سے پہلے, ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم کو یہ جو ٹیمپریچر بڑھے ہوئے ہیں, یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے, یہ جو لڑائی جنگ تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو بند کرنا پڑے گا, اور اس میں میڈیا کا بہت بھاری کانٹریبیوشن ہے. اور میڈیا دیکھیے, ایسا ہے, بھارت اور پاکستان کو لڑوا کے جو میڈیا ہے وہ ہجوم اکٹھا کرتا ہے, وہ ٹیلی ویژن چینلز والے ہوں یا اخبار والے ہوں. میں بھی صحافی ہوں, معذرت چاہتا ہوں, میں اپنا ہی سیلف کرٹیسم بھی کر رہا ہوں. دیکھیے, سمجھیے اس بات کو کہ جب نیشن سٹیٹس مل کے بیٹھ کے بات کرتی ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. ہم نے 4 لڑائیاں لڑی ہیں. آپ پہلے والی لڑائی جو 47-48, پھر اس کے بعد 65 والی لڑائی, پھر 71, اور پھر جو کارگل کی لڑائی تھی, اس کے بعد
جو سوال آپ سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو اندر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے؟
کسی آدمی سے بلوا تو دیجیے. آپ میری بات سنی ہے. دیکھیے, بھارت کا یہ ماننا ہے کہ جو 72 کا سملا پیکٹ تھا وہ یو این ریزولوشن کو سپر سیڈ کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بائیلیٹرلی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اور اگر یہ مسئلہ بائیلیٹرلی ڈسکس ہونا ہے اور حل ہونا ہے तो उसके लिए हमको अमन कायम करना पड़ेगा ना जमीन पे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी पार्लियामेंट अटैक नहीं हुई थी?
शर्मा साहब आप हमारे साथ रहें, रोहेल डार जो हैं जो पीएमएल नून के हैं सदर यहाँ वॉशिंगटन में, कुछ कहना चाहते हैं? जी
जी, देखिए मसला ये है, मैं जो आपने एक्सपर्ट लिए हैं हिंदुस्तान से, मसला यही है, देखिए इन बातों से हम इश्यू को डाइवर्ट नहीं कर सकते। कोई अगर आज ये कहे कि यूएन के रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, बायलैटरली हल होगा, अगर ऐसी बात होती तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को विड्रॉ होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुई। अकवामे आलम ने अपनी राय दे दी है और उस राय को लेने के लिए पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान गया था यूएनओ में, और जब वो राय मिल गई है तो उस पर अमल दरामद कराना उसका फर्ज बनता है। जहां तक ताल्लुक ये है, ये जो बातें जो है ये सारी साइड लाइन ट्रैकिंग है। पार्लियामेंट में हमला, हमारे भी हमले हुए हैं, हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होती है, दुनिया में दहशतगर्दी का फिनोमेना है, उसका कश्मीर कॉज से कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर की मूवमेंट जो है वो इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी आजादी चाहते हैं, अपनी राय का इजहार चाहते हैं, और उनका पूरा हक है हर लिहाज के, कानून के हैसियत से भी और अखलाकी हैसियत से भी, कि वो अपनी जो पोलिटिकल विल है वो अपनी राय से उसका इजहार करें। अब हिंदुस्तान बार बार इसको मडी वाटर में लेके आता है, देखिए दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में भी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो रूट कॉज है उसको खत्म कर दें और उसकी आड़ में, बल्कि हमसाये मुल्कों को हम आंखें दिखाएं और उनको हम अपनी ताकत के जोर पे अपनी राय ठोंसने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल का ये मुमकिन होगा और यही बुनियाद है पूरे इख्तलाफ की।
शौकत साहब आप बताएं, एक मिनट शर्मा साहब, आपको मैं दोबारा लेती हूँ, लेकिन शौकत साहब आप बताएं, आपने देखा कि मुशर्रफ के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बस सर्विस शुरू हुई और ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर हुए, क्या वहाँ के कश्मीरी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत आपस में बैठ के बातचीत करें और इस तरह से?
बातचीत तो की इन लोगों ने, लेकिन बातचीत से ये असल मसले की तरफ नहीं आते। जो शिमला माहदे का जिक्र होता है, शिमला माहदा 1972 में हुआ, 1972 से आज तक कितने साल हो गए, कम से कम 44 साल हो गए। अब अगर म्यूचुअली हल करना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बातें के जरिए हल करना था, इतने दिनों में क्यों नहीं हुआ? और इतने दिनों में तो अमन भी बहुत रहा, उस अमन के दौरान क्यों बात नहीं की गई? जब कश्मीर में आग लगे जाती है तो कहा जाता है बातचीत के जरिए हल करो, जब अमन होता है तो उस वक्त कहा जाता है ये इशू है ही नहीं, ये हमारा इंटरनल मसला है। मेरे ख्याल में क्या जो कुछ भी करना है, दे हैव टू कम टू इस इशू पर आना है अब, और कोई बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कश्मीरी आवाम ये सब सुन सुन के थक चुके हैं।
शर्मा साहब आप जवाब दीजिए। जी
देखिए, मेरी बातचीत में इनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में गया था और मुझे पता नहीं कि जिन दानिशमंद लोगों से वहां में मिला, कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था, वहां पर प्रोफेसर साहिबान होते कि क्या ये थे वहां पर, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन अगर नहीं थे तो फिर भी मैं अपनी बात कह देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए।
जी जी कहिए।
देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से आप, कि अभी कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हैं वो फर्म है, वही होनी चाहिए जो कि हमने कहा है, लेकिन जो 72 का पैक्ट है वो द एसेंस ऑफ दैट इज बायलैटरलिज्म। यह बात सच है कि आज के दिन दोनों मुल्कों में बातचीत नहीं हो रही है, और यूएन रेजोल्यूशन के तहत बहुत सी जो मैंडेटरी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को भी करनी है, वो पाकिस्तान ने कभी नहीं की है, इंडिया ने भी नहीं किए और पाकिस्तान में भी कभी नहीं किए, और ये कोशिश अब हमको छोड़ देनी चाहिए। हमको इस बात पे एम्फेसिस देना चाहिए कि हम क्या बिना अपने मुल्कों की नेशनल प्रेस्टीज को कॉम्प्रोमाइज किए। देखिए आज के दिन ना भारत में ना पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान के पास, किसी भी लीडर के पास, लिसन मिस डोंट इंटरप्ट, किसी लीडर या किसी हुक्मरान के पास ये अथॉरिटी या मैंडेट नहीं है कि वो टेरिटरी डिस्कस करें। ये बात समझिए आप इस बात को, दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। और जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ تھرڈ آپشن مانگتے ہیں جس کو کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان ہے. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس میں ہم نہ پڑھیں. ہم لوگوں کو کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو, انڈیا کو, پاکستان کو, کشمیری عوام کو.
جی ہاں, لیکن کون نکالے گا؟ بین الاقوامی سطح پر
ریئلسٹک ہیں تو.
جی جی,
دیکھیے, یہی سٹانس غلط ہے. یہ ٹیریٹری کلیم انڈیا نہیں کر سکتا, انڈیا کی ٹیریٹری نہیں ہے, یہی تو جھگڑا ہے سارا. آپ کہہ رہے ہیں ٹیریٹری کلیم کوئی ملک کی بات
بھائی بات یہ ہے,
ٹیریٹری کلیم تو ہے نہیں, آپ کی ٹیریٹری نہیں ہے. آپ قابل ہیں وہاں پہ, آپ نے
اپنی اور آپ رولنگ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو میرے اور آپ میں فرق ہے تھوڑا سا. میں ایک ایسی پوزیشن لے رہا ہوں جو درمیانی پوزیشن ہے, جہاں پر کوئی میٹنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے.
جی ہاں, اور ڈار صاحب, اصل تو بات یہ ہے نا کہ کوئی میٹنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے, اور جس کی وجہ سے آپ خود کہہ رہے تھے کہ سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں, جب امن ہوگا تو پھر کشمیر. جی جی,
اس میں دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر تمام معاملات کا حل ہمیشہ مذاکراتی میز پر آ کے ہی نکلتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مذاکراتی گراؤنڈ طے کرنے پڑتے ہیں, اور گراؤنڈ طے کرنے کے لیے سب سے احسن جو فورم ہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہے, جہاں دونوں ملکوں نے اگری کیا ہے. سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن دونوں نے ایکسیپٹ کی تھی جب آئی تھی. آج یہ کہہ دینا کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے, میرا خیال میں یہ بات نامناسب ہے. اور شملا اگریمنٹ جو ہے وہ کانسیکوینشل اگریمنٹ ہے, وہ ایک ایسے حالات اور واقعات میں تھا جس
کرنے سے. آپ کہتے ہیں کانسیکوینشل ہے, آپ کی پارلیمنٹ میں بھٹو صاحب کے دور کے دوران اس کو ریٹیفائی کیا گیا ہے.
شرما صاحب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ رولنگ پارٹی سے نہیں ہیں, پولیٹیشین نہیں ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا. ہم
بتا رہا ہوں نا, میں تو یہ بول رہا ہوں, میں تو فیکٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں میڈم.
جی,
میں کہہ رہا ہوں کہ شملا پیکٹ واز ریٹیفائڈ by the parliament of Pakistan.
جی جی,
during Zulfikar Ali Bhutto's time.
جی ظاہر ہے,
one of the parties, ایک پارٹی جو ریٹیفائی, جس نے اس کو ریٹیفائی کیا, فضل الرحمان کی پارٹی, ان کے فادر صاحب اس وقت ان کی پارٹی کے سرگنا تھے, تو ہیڈ تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے بائیلیٹرل
پیکٹ کو؟ کون
وشواس کرے گا پاکستان پہ یا انڈیا پہ کہ بائیلیٹرل پیکٹ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیلیٹرل پیکٹ 72 میں سائن ہوا, جو یو این کی ریزولوشن ہے وہ تو 40 کی ہے.
ظاہر ہے ہم کشمیر کے معاملے کو یہاں تو حل نہیں کر پائیں گے. باہر کیف ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس سیگمنٹ کو
یہی کرنا چاہیے.
جی جی, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں.
کشمیر کا ایشو حل نہیں, نارملی ہوتا ہے.
جی ہاں, ڈار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ شوکت حسین اور بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ونود شرما کو خدا حافظ کہتے ہیں. بہت شکریہ.
لیکن ایسا مت کہیے گا کہ ایسا مت کیجیے گا کہ ان کے ہمارے جانے کے بعد ہمارے جتنے آرگومنٹس ہیں وہ خارج ہو جائیں.
ایسا نہیں ہوگا. اوکے, خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم نے روہیل ڈار کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ چند کلمات ادا کریں گے, اس کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے. اس وقت ہم کابل سے لیں گے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل کو, اور ہمارے ساتھ ہوں گے پیرس سے اشفاق احمد جو سینئر صحافی ہیں. لیکن آئیے, کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے, اس پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
جذباتی فیصلہ میں قرار دیتا ہوں برانداز کے اس فیصلے کو, اس کو اتنی اس میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بلوچستان کا مسئلہ ایک جنرل ہے, یہاں پر صوبائی خود مختاری کی ایک طویل تاریخ ہے. اور
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمالی شہر قندوز پر ایک مربوط حملہ کیا اور شہر میں داخل ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو قندوز شہر پر حملہ کئی اطراف سے کیا گیا. وزارت دفاع کے مطابق افغان فورسز نے فضائیہ کی مدد سے کارروائی کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے, لیکن اب بھی قندوز کے مضافات میں لڑائی جاری ہے. طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندوں نے شہر کے اندر کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا. قندوز شہر پر طالبان کا حملہ برسلز میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ڈونرز کانفرنس کے انعقاد سے ایک روز قبل ہوا. برسلز میں ہونے والی کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی اپنے جنگ زدہ ملک کی تعمیر نو کے لیے فنڈز کے حصول کے لیے عالمی طاقتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. افغان تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موسم سرما کے باقاعدہ آغاز سے قبل طالبان اپنے حملوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں.
Taliban, they want to show at least, because right now, tomorrow is the start of this international conference on Afghanistan in Brussels, so they want to grasp the attention of the media and also the international community to prove that Taliban are still an alternative.
ہارون میر نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب برسلز میں افغانستان سے متعلق کانفرنس ہونے جا رہی ہے, طالبان بظاہر دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی ایک بڑی عسکری کارروائی کی اہلیت رکھتے ہیں. طالبان عسکریت پسندوں نے گزشتہ سال ستمبر میں قندوز پر کچھ دنوں کے لیے قبضہ کر لیا تھا, لیکن افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی فورسز کی فضائیہ کی مدد سے کی گئی کارروائیوں میں جنگجوؤں کو علاقے سے باہر دھکیل دیا تھا. افغان فورسز کو صوبہ قندوز کے علاوہ صوبہ ہلمند میں طالبان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا رہا ہے, جبکہ اس کے علاوہ مشرقی, جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں میں بھی طالبان نے نئے محاذ کھول رکھے ہیں, جس کی وجہ سے پہلے سے دباؤ کا شکار افغان سیکیورٹی فورسز کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور افغانستان سے زبیر بابک ارخیل, آپ ہمیں قندوز کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ ایک سال پہلے بھی طالبان نے یہاں حملہ کیا تھا. طالبان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے اس شہر کو لینا؟
السلام علیکم. دراصل میں یہ بتاؤں گا کہ اس سال صرف قندوز نہیں بلکہ طالبان کا جو ٹارگٹ تھا وہ افغانستان کے جو جنوبی علاقے کا ہلمند ہے, ہلمند پروونس, قندوز اور کوئی ایسٹرن سائٹ کا کوئی صوبہ جو تھا وہ ٹارگٹ تھا, کیونکہ پچھلے سال جب طالبان نے قندوز پر حملہ کیا تھا تو ان کا ان کی جو فائٹرز کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی تھی اور ان کو یہ مشن دیا گیا تھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سال ان کو تقریباً کم سے کم تین صوبے جو ہے اس کو پر قبضہ کر رہا تھا. لیکن جب ابھی ہم دیکھیں ہلمند جو ہے ادھر بھی لڑائی جاری ہے, لیکن ہلمند کا جو کیپٹل ہے ان کا جو کولیپس ہونے کا کوئی خطرہ اب تک نہیں ہے. لیکن قندوز کی اہمیت یہ ہے کہ شمال میں یہ ایک اہم صوبہ ہے اور شمالی صوبے جو ہے ان سب صوبوں کو ادھر سے جو لوجسٹکس ہے یا جو طالبان کی فائٹرز کا کی روانگی جو ہوتی ہے یہی سے ہوتی ہے. اور تقریباً 2009 سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا طالبان کے لیے قندوز, اور خصوصاً چار درہ ڈسٹرکٹ جو ہے قندوز کا, تو ادھر کئی سالوں سے یہ رہ چکے تھے اور یہی وجہ تھا کہ پچھلے سال جب طالبان نے قبضہ کر لیا قندوز کے شہر پر, پہلے انہوں نے چار درہ سے جو ہے حملہ کیا تھا.
یہ بتائیے زبیر بابا, کی یہ بتائیے کہ اس وقت طالبان کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے افغانستان کے اندر؟ کیا وہ اپنی طاقت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں یا ابھی تک پاکستان کی کوئی سرپرستی ان کو حاصل ہے؟
پاکستان کی جو سرپرستی جو ہے اس میں تو کوئی بھی افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم رہتے ہیں یا حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں سرپرستی کا. لیکن اب یہ جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے قندوز کا, انہوں نے تو سیزن, سمر سیزن کی شروع ہونے سے ہی یہ کوششیں جاری رکھی تھی, لیکن اب جو برسل میں کانفرنس ہونے والا ہے اور افغانستان کے بارے میں, تو میرے خیال میں طالبان نے یہ ایک موقع سمجھ کر یہ بڑا حملہ کیا کہ اگر ان کو قندوز میں فتح حاصل ہو تو افغانستان کی جو ڈائلاگ ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنا ہے کہ ہم افغانستان میں جیت رہے ہیں اور ہمیں اور بھی سپورٹ حاصل کرنا ہے اور چاہیے ہے. تو میرے خیال میں طالبان اسی نقطۂ نظر سے یہ حملہ کیا ہے کہ برسل کی جو کانفرنس ہے اس کو سائے میں لائے اور افغانستان کی حکومت کی کوششیں اس کو ذرا کمزور بنا دے.
ڈار صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا تبصرہ ہم سننا چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ بھی اس وقت کشیدگی ہے, پاکستان اس وقت افغانستان کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے؟
دیکھیے, افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کئی ڈائمنشنز کا ہے. ہمارا ایک مذہبی رشتہ ہے, ہمارے جو ٹرائبل جو لوگ آباد ہیں وہ سرحد دونوں طرف رہتے ہیں, صدیوں سے آنا جانا ہے آپس میں, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں افغان جو ریفیوجیز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہیں, پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں وہ نہ صرف کئی ڈائنامکس کئی ڈائمینشنس میں ہیں بلکہ بہت مضبوط بنیاد پہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کیونکہ ایک انٹرنیشنل جو اسٹرگل ہے اس کا حصہ بنا ہوا ہے, اور اس میں بھارت بھی اپنا جو رول ہے وہ پاکستان کی جو دشمنی کے حوالے سے ادا کرتا ہے, اس لیے غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لانگ رن میں افغانستان اور پاکستان کے مسئلے جو ہیں دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ہم مختلف ہوں گے. اب ہم بہت جلد ایک دیر پا امن اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور باہمی محبت کے ساتھ میرے خیال میں ہم بڑے پرامن پر جو پرامن ہمسایوں کی حیثیت سے اس خطے میں زندگی گزاریں گے پاکستان اور افغانستان.
یہ بتائیے ڈار صاحب, آپ امریکہ میں ہیں اور یقیناً آپ چیزوں کو باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر کا یہ آخری سال ہے, اس کے بعد ممکن ہے ہلری کلنٹن آئیں یا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں, آپ کے خیال میں افغانستان امریکہ کے لیے کتنا اہم رہے گا؟
دیکھیے, افغانستان امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رہے گا, وہ اس لحاظ سے کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑی جو جنگ لڑی ہے اس خطے میں لڑی ہے, اور یہ امریکہ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب امریکہ وہاں سے جائے ریجن سٹیبلائز ہو, اور اس خطے میں جو اتنی قربانیوں کے بعد جو امن قائم ہوا ہے اور جو دہشت گردی کے حوالے سے جو کامیابیاں کلیم کی جاتی ہیں ان کو دیر پا جو ہے وہ زندگی مل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں امریکہ کی انتہائی کوشش ہوگی کہ وہاں پہ امن بھی قائم رہے, خطے میں سٹیبلٹی بھی آئے, اور خاص طور پہ افغانستان کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت کے جو ثمرات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں.
اور آپ کے علم میں ہے اس وقت برسلز میں کانفرنس ہو رہی ہے جس کو ڈونر کانفرنس کہتے ہیں, آپ کے خیال میں باقی کی دنیا بھی ابھی تک, کیونکہ 15 سال ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے افغانستان کے حالات کچھ تبدیل نہیں ہوئے, کیا اس وقت باہر کی دنیا ابھی تک پیسہ دینے کے لیے تیار ہے افغانستان کو ریبلڈ کرنے کے لیے؟
دیکھیے, جو جہاں تک ریکنسٹرکشن کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ افغان حکومت افغان عوام کو بھی لینا ہوگا. اب افغان جو ہیں بڑی غیرت مند قوم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب اپنے مسائل حل کرنے کی باری آتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کی ناجائز بات کے لیے وہ اس راہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس خطے میں جو بربادی آئی ہے اس میں جو جنگ کے جو ہولناک اس کے جو تباہ کاریاں ہیں اس کے لیے افغانستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کو ضرورت ہے کہ اس کو ریبلڈ کیا جائے, کیونکہ یہ جنگ کے جو اثرات ہیں یہ آنے والی نسلوں تک رہتے ہیں. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکی صدر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو مائننگ کے حوالے سے جو فلپین اور انڈونیشیا اور ویتنام میں جو اس علاقے میں جو ویتنام جنگ کے بعد جو تباہ کاریاں آج تک موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اقوام عالم کی ذمہ داری بنتی ہے, ڈونرز کی ذمہ داری بنتی ہے, اور جتنی جلدی اس بات کا احساس کیا جائے گا کہ اس خطے کو ضرورت ہے کہ ان کو ریبلڈ کیا جائے ریکنسٹرکشن کیا جائے اس سے بہتری آئے گی اور امن میں بہت مدد ملے گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار جو یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں ہم لوٹتے ہیں امریکہ جہاں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی سلمان آفتاب ہیں جو شکاگو میں ہوتے ہیں اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے مسلمز فار ٹرمپ کے سربراہ ساجد تارر جو ریپبلکن ہیں اور ہم بات کریں گے ٹرمپ کے حوالے سے ایک تازہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے وہ ہے ان کے ٹیکسز سے متعلق اس وقت ہم شروع کرتے ہیں سلمان آفتاب سے اور آفتاب صاحب آپ کو خوش آمدید
بہت شکریہ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو
شکریہ اور یہ بتائیں کہ ابھی جو تازہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ سی این این میں بھی آئی جس میں کافی انکشافات کیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ ایک بڑے بزنس مین ہیں لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ یہ اپنی فیڈرل انکم ٹیکس نہیں دیتے رہے ہیں کیا پتہ چلا ہے سننے والوں کو بتائیے
دیکھیے جہاں تک انکم ٹیکس کا تعلق ہے سب کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنسز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن لیگلی آپ اس کو صحیح قرار دے سکتے ہیں لیکن مورلی کسی بھی صورت میں ایک عام آدمی جو پولیٹیکل ارینا میں نہیں ہے جو پبلک لائف میں نہیں ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن مورلز اور ایتھکس اور ویلیوز کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے یہ جو الیکشن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب الیکشن ہے اس میں بالکل دن کو رات اور رات کو دن کہا جا رہا ہے اور لوگ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے میجورٹی لوگ ان چیزوں کے اوپر آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے اس نے جو بھی کچھ کیا اپنے بزنسز کے حوالے سے وہ لیگلی ٹھیک ہے لیکن کیا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کیا ایک اگر کوئی غلط قانون کے دائرے میں بھی اگر کوئی غلط حرکت کی جا رہی ہے قانون ظاہر ہے یہ خدا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اس میں لوپ ہولز ہو سکتے ہیں تو کیا یہ مورلی اس ملک میں آج تک ایسا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں آیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے جو غلط کو صحیح کرنے پہ ثابت کرنے پہ لگا رہے اور اس پہ فخر یا اس کو بیان کرے
جی ہاں لیکن ایک آرگیومنٹ جو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے حامی استعمال کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل مندی سے اتنا پیسہ بچایا ان کو تو جینیس بھی کہا جا رہا ہے آپ کے علم میں ہے تو کیا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس لیے بھی ان کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی سطح پر وہ امریکہ کو مزید بلند کریں گے کیونکہ اتنے عقل مند ہیں اس معاملے میں
دیکھیں ہر جرم کرنے والا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے چاہے وہ قانونی جرم کرے یا اخلاقی جرم کرے جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا جتنے بھی آڈٹس ہوتے ہیں میں بھی بزنس مین ہوں اٹرنیز ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جی اس میں آپ یہ لوپ ہول نکالیے وہ لوپ ہول نکالیے اس طرح پیسے بچائیے تو ٹھیک ہے وہ وقتی طور پہ بچ جاتا ہے لیکن جب بھی کبھی آڈٹس ہوتے ہیں یا کبھی نہ کبھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بکرا چھری کے نیچے آتا ہے تو وہ چیز بھی سامنے آتی ہے لیکن بسائڈ دیٹ میں نے بھی کہا آپ سے کہ جو مورل ایشو ہے آپ لوگوں کو کیا آپ انکریج کر رہے ہیں چیٹنگ کرنا فراڈ کرنا پیسے بچانا ٹیکس نہ دینا آپ یہ پریچ کر رہے ہیں اور آپ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اگر پورا ملک وہی کرنا شروع کر دے تو پیسے کہاں سے آئیں گے جو اسکولس کو پیسے ملتے ہیں جو ہیلتھ کیئر کو پیسے ملتے ہیں جو عام پبلک کو کے استعمال میں جو ٹیکس کے پیسے آتے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے ہر بزنس مین اسی طرح پیسے بچانا شروع کر دے, ہر انڈیویجول اسی طرح پیسے, کیونکہ لوپ ہولز تو انڈیویجول کے پاس بھی ہیں, جو آپ انڈیویجول ٹیکس فائل کرتے ہیں اس میں بھی لوپ ہولز ہیں. تو اگر ہر آدمی اس چکر میں لگ جائے کہ جی میں نے ٹیکس بچانا ہے تو ملک کا کیا بنے گا؟ یہ مورل ایشو ہے, اٹس ناٹ اے لیگل ایشو.
جی ہاں, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ساجد تارر ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کا وہ کچھ جواب دیں گے. ساجد تارر, آپ کو خوش آمدید. جی اچھا, تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو تازہ کنٹروورسی چلی ہے ٹرمپ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ غالباً وہ ٹیکس نہیں دیتے رہے ہیں, اور شاید پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے 18 سال تک ٹیکسز نہ دی ہوں. ابھی تک تو انہوں نے اپنے ٹیکسز ظاہر نہیں کیے ہیں, ٹیکس ریٹرنز ظاہر نہیں کیے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ چیز کیا ان کو نقصان پہنچائے گی ابھی الیکشن میں؟
دیکھیں, ذاتی طور پہ سب سے پہلے تو مجھے آپ نے پروگرام لینے کا شکریہ, آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے سلام, آپ کو سلام. دیکھیں یہ ابھی تک تو ساری اسپیکولیشنز ہیں, یہ ابھی کوئی یہ نہ کسی کے پاس ان کی اوریجنل ٹیکس ریٹرن ہے, یہ نیو یارک ٹائمز نے کو کسی نے بھیجا ہے, اور اس کے پاس کچھ سالڈ چیزیں نہیں. اگر ہوں بھی ذاتی طور پہ میرا اس پہ پوائنٹ یہ ہے تو وہ ہر چیز لیگلی ہے, اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا تو سسٹم ان کو الاؤ کرتا تھا. آج دوسری بات ایک اور چھوٹی سی میں بتاتا چلوں کہ برنی سینڈر نے یہ کہا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وٹ ایور اٹ از پارٹ آف دا کروکڈ سسٹم. اگر سسٹم یا لا ان کو یہ الاؤ کرتا رہا کہ وہ ٹیکس نہ پے کریں, اپنے لاسز شو کریں, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں مجھے نظر آ رہی اس میں. اور یہ کروکڈ سسٹم ہے, سسٹم الاؤ کرتا ہے لوپ ہوپس ہیں جو ان کے آئی آر ایس کے. اسی لیے ذاتی طور پہ بتاؤں آپ کو, ہر ریپبلکن کینڈیڈیٹ نے کہا, میجورٹی نے کہا تھا کہ ہم آئی آر ایس کو ریفارم کریں گے, اور کئیوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم اس کو آئی آر ایس سسٹم کو, اس ڈپارٹمنٹ کو ہی ختم کر دیں گے, ایلیمنیٹ کر دیں گے, کیونکہ اس میں اس نان فنکشننگ ڈپارٹمنٹ, اور اس میں کئی سیکیورٹی تھریٹس چل رہی ہیں, ان کے پاس انڈر بجٹ چل رہے ہیں. یہ میرا مقصد ہے, آئی آر ایس از ناٹ ورکنگ پراپرلی. تو اگر لیکن ان کو سسٹم نے الاؤ کیا ہے تو مجھے تو اس میں کوئی انلیگل چیز نظر نہیں آتی.
لیکن جیسے سلمان آفتاب نے کہا, یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں, شکاگو میں ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ موریلٹی کا ایک ایشو ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو محنت کش ہیں اور جو ٹیکس دیتے ہیں, جس کی وجہ سے روڈز اور بریجز بنتے ہیں امریکہ میں, آپ کے علم میں ہے, ان کی محنت کے نتیجے میں تو یہ ملک تعمیر ہو رہا ہے, اور ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا یعنی ملینئر یا بلینئر ہونے کے باوجود اپنا شیئر نہیں دے رہے, تو یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے.
نہیں, اس میں ذاتی طور پر بتائیں, اگر ان کو سسٹم نے الاؤ کیا ہو کہ ان کے لاسز کی وجہ سے وہ ٹیکس فیڈرل ٹیکس نہیں دیں گے, تو انہیں زبردستی تو وہ نہیں دے گا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس امریکہ میں کوئی بندہ اپنی محنت سے, اپنی تعلیم سے کامیاب ہوتا ہے تو یو کینٹ پنش سکسیس. دیکھیں, وی آر ناٹ ان رشیا, دس از رشیا تھوڑی ہے کہ میرا گورنمنٹ سبسڈائز ہر پروگرام وہ کر رہی ہے. تو دس از ناٹ دا, اگر مجھے ابھی تک تو یہ اسپیکولیشن ہے, اسی کے بیس پہ آپ مجھے یہ بتا, انہیں اسپیکولیشن کی بیس پہ سی این این نے 90 ڈیز پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ وڈرا. سی این این نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آر ایم سی کو چاہیے کہ اپنا ٹکٹ واپس لے کے کسی اور کو دے دیں. دس از ناٹ ہاؤ دا سسٹم ورکس. میٹر آف فیکٹ, میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ اس دفعہ ایک آؤٹ سائڈر آ رہا ہے, اور کئی کرکٹ سسٹم کے کئی فلاز سامنے آ رہے ہیں. جس طرح میڈیا ہیز بیکم اے فورتھ پلر آف دا گورنمنٹ, دس از کمنگ اراؤنڈ. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میڈیا کی لبرل میڈیا کی اصلی شکل دیکھ رہے ہیں, کیا حالت ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی کے حالات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ کمپلیٹلی آؤٹ سائڈر اس سسٹم کو آ کے, اور نہ صرف سسٹم کو, ریپبلکن پارٹی کو بھی, پولیٹیکل اسٹرکچر کو بھی. پرائمری سے پہلے اٹ واز اے سیلف فنڈیڈ کمپین, سارا اسٹرکچر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کینڈیڈیٹ. میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹرائی ٹو فکس دا سسٹم.
اچھا, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, لیکن سلمان آفتاب آپ کو میں موقع دینا چاہتی ہوں, جو انہوں نے ساجد تارر نے باتیں کی ہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی,
سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت اگر یہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ کس کینڈیڈیٹ نے یا کس پریزیڈنٹ نے آئی آر ایس کو ختم کرنے کی سجیشن دی ہے. آئی آر ایس ختم ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, ٹیکس کے پیسے سے ملک چلتا ہے, سب کو پتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایسے ہی کوئی ایشو ہے کہ یہ ان کو ہی از پراؤڈ آف دس کہ وہ لیگلی اس کا لوپ ہول کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر اپنے ٹیکس کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے, پھر اتنا عرصہ کیوں لگ گیا؟ ہی از دا فرسٹ اونلی کینڈیڈیٹ ہو از ناٹ ڈکلیئرنگ ہز ٹیکسز. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے جو ابھی میں نے پہلے جیسے کہا کہ مورلس کا جو ایشو ہے, پوری فارم کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں, آپ ہر چیز میں آپ فراڈ کا, اور آپ نے بینک رپسیز, آپ نے چار آپ کی بینک رپسیز ہیں, تو کیا آپ پورے ملک کے بزنس مین اسی ڈگر پہ چلیں جس پہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ چل رہا ہے؟ تو یہ پورا جو یہ دا ہول تھنگ از اے جوک. آج تک امریکہ کی تاریخ میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے, میجر پارٹیوں کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں آیا جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے, جو اپنی کسی غلطی کو ماننے پہ تیار نہیں ہے, جو اپنے جو کبھی اپولوجائز نہیں کر سکتا, حالانکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنی چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرمپ جیت گیا تو پتہ نہیں امریکہ کا تو رشیا سے بھی برا اثر ہوگا. رشیا میں بھی جتنے اب تک ڈکٹیٹر آئے ان کا بھی یہ حال نہیں, انہوں نے بھی یہ حال نہیں کیا اپنے ملک کا جو یہ ہونے والا ہے.
ساجد تارر, آپ کے علم میں ہے کہ جو پچھلا ڈیبیٹ تھا وہ تمام جو پولز آئی ہیں امریکہ میں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہار گئے ان پولز میں. اب آپ کے خیال میں یہ جو اگلی ڈیبیٹ ہوگی ان کے اور ہلری کے درمیان, وہ کیا کوئی سبق سیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مقابلہ کر پائیں گے؟
سب سے پہلے تو مجھے پلیز الاؤ کیجیے گا میں تھوڑا سا ریبٹ کر لوں اس کو. ریبٹ کرنے سے مراد یہ تھا کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ریپبلکن, میجورٹی نے اسکوائرس کو ریفارم کے بارے میں وعدہ کیا تھا. تیسری مورلز کی بات میں بتانا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ نکسن ریزائن کر گئے تھے اپنی ڈیلیشن آف انفارمیشن, اور ریزائن کر گئے تھے. اور ہلری کلنٹن کے مورلز یہ ہیں کہ 35,000 ای میل جو ہیں ان کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا ہے, اور زیادہ تر ان کے کمپین کے لوگوں نے ففتھ امینڈمنٹ اپنا ففتھ لے کے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ, مورل دوسری سائڈ پہ بہت ویک ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لیگسی پالیٹکس یہ ہے, اب یہ جا رہی ہے بننے فرینچائز, آگے آئے گی چیلسی, اور چیلسی آج کل جہاں اسپیچ دیتی ہے اور $65,000 وہ چارج کر رہی ہیں کرپشن اور فراڈ. جو آپ دیکھیں کلنٹن فاؤنڈیشن ہے از اے ٹوٹلی فراڈ, اٹس اے فراڈ. اینڈ ناٹ اونلی دس, دیکھیں پروون, چار سال جب سیکرٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں وہاں پہ پیئر ٹو پلے چلتا رہا ہے, وہاں پہ دوسرے سائڈ پہ مورلز کی بہت بری حالت ہے. یہ تو میں تھوڑا سا ریبٹ کروں گا اس کو. ہاں, اب آگے چلتے ہیں دوسری ڈیبیٹ اور تیسری ڈیبیٹ کی طرف. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو جس کو پینک موڈ میں گیا تھا سی این این تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہی از لاسٹ دا ڈیبیٹ. میں خود اس سارے رات بیٹھا رہا ہوں, سارے دوسرے نیوز آؤٹ لیٹس دیکھتا رہا ہوں, ٹائم پہ انہوں نے ون کیا تھا, سی بی ایس پہ انہوں نے ون کیا, اور کافی اچھا فار انسٹنس اگر کر بھی لیا جائے تو پرسوں فاکس چینل والوں نے پول کیا آفٹر ڈیبیٹ, تو ہی از جسٹ ون اور ٹو پوائنٹس بہائنڈ, اور اس میں بھی مارجن آف ایرر ہے اس میں. ریس از ویری ٹائٹ, ہی از نیک ٹو نیک, اور میرے خیال میں اسٹل جو ہے انڈیسائڈیڈ ووٹرز ہیں, دے آر اسٹل ابزرونگ واچنگ ہو ول بی دا بیٹر کینڈیڈیٹ. میرے خیال میں دیر از اسٹل روم فار امپروومنٹ فرام دا ڈونلڈ ٹرمپ سائڈ, اور ہی ول کیچ اپ. میرے خیال میں ابھی سیکنڈ ڈیبیٹ میں, فرسٹ ڈیبیٹ میں ہی ڈیڈ ناٹ پریپیئر ہمسیلف, آئی تھنک ہی از, وہ بھی اب پالیٹیشینس کے مقابلے میں پالیٹیشینس بن کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے دوسری سائڈ پہ یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ ہلری کی 38th ڈیبیٹ تھی, بیکاز شی از پارٹ آف دا سسٹم. جی ہاں جی ہاں, اور شی از پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ, شی از پارٹ آف دس کروکڈ سسٹم, سو شی نوز ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. اینڈ واٹ از دا ڈیبیٹ فار ڈونلڈ ٹرمپ, از این آؤٹ سائڈر, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین.
اور ہم آپ کو دعوت دیں گے اگلی ڈیبیٹ کے بعد. آپ دونوں حضرات کو بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے مسلمز فار ٹرمپ کے سربراہ ساجد تارر, جو ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی تھے سلمان آفتاب. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے جسٹن سویٹ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.